لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الابدية على اعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم اجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھ دیں ملک محمد وآل
محمد.
ولایت و امامت و امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کل ہوا تھا، پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ آج ہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مبارکہ انبیاء آیت کا نشان 73، وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام قرار دیا. یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے ہدایت کے فرائض کو انجام دیتے رہے. واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے وحی کی ان کی جانب اچھے کاموں کو انجام دینے کی. واقام الصلاۃ و اتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. وکانوا لنا عابدین، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. بس یہاں پر کل آپ کے سامنے بیان کیا، وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام قرار دیا، یعنی امام بنانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آ کر کسی کو امام بنائے. حتیٰ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تمام دنیا بھی ایک جگہ جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد اصرار کرے کہ فلاں کو امام قرار دے دیا جائے، تو اہل دنیا کے اندر یہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ کسی کو امام قرار دے. اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہم السلام اگر کسی شخص کو امام قرار دینا چاہیں تو خداوند متعال نے ان کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو امام قرار دے. یہاں تک کہ خود امام کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو امام بنائے. لہذا اللہ نے، اور یہ جملہ واقعی سخت ہے کہ میں یہ کہوں یہ اختیار نہیں ہے، خداوند متعال نے یہ حق اپنے پاس محفوظ رکھا ہے کہ کس کو امام قرار دے، اور جس کو اس نے امام قرار دیا ہے، لہذا اب حق نہیں ہے کہ اس کے قرار دیے ہوئے امام کو کوئی تسلیم نہ کرے. بعض دفعہ دین کے احکام، دینی عبادات ہماری کچھ تربیت کر رہی ہوتی ہیں. ایک طرف وہ عبادت ہے، وجوب رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ احکام ہماری تربیت کے لیے بھی لازم و واجب ہیں کہ میں اس سے کچھ سیکھوں. مثلا نماز جماعت میں جب ہم اور آپ اپنے لیے امام جماعت کو مقرر کرتے ہیں، اچھا اس لفظ امام کے اندر ہمارے وہاں بعض دفعہ اس سے سوء استفادہ بھی کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی میں کہوں کہ خداوند متعال فقط حق رکھتا ہے امام بنانے کا، تو یہاں امام واجب الاطاعۃ مراد ہے، یہاں امام امام معصوم مراد ہے. وإلا امام اگر عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو راہبر اور پیشوا کو کہا جاتا ہے. مثلا آپ میں سے بہت سے افراد زیارات کے لیے مقامات مقدسہ تشریف لے گئے ہوں گے، کربلا معلیٰ گئے ہوں گے، قزوین گئے ہوں گے، سمرہ گئے ہوں گے، تو کربلا میں ایک امام موجود ہیں، حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں یہ معصوم امام ہیں، من جانب اللہ امام ہیں. لیکن اسی کربلا میں آپ نے نشان دیکھا ہوگا حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کی طرف جو جاتا ہے راستہ، اس طریق پر لکھا ہوا ہے امام العباس. یہ جو حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کو امام کہا جا رہا ہے، یہ منصوص من اللہ عنوان سے امام نہیں کہا جا رہا. یہ حضرت حر کو جو امام کہا جا رہا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پر حضرت عون کے روضے پہ بھی بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے امام عون، امام حر، دیگر شہدا کے روضوں پر. تو یہ جو امام کہا جا رہا ہے نا، یہ امام راہبر اور پیشوا کے عنوان سے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لہذا وہ جو سیرت مشعل راہ ہے، وہ جو ان کی سیرت ہمارے لیے راہبر ہے، وہ جو ان کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے، وہ جو ان کا اسوہ ہمارے لیے اتنا بہترین ہے کہ میں اور آپ اگر اطاعت امام کو سیکھیں تو حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھیں. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرنا چاہے کہ میں عرفان امامت کے مدارج کو طے کر رہا ہوں اور وہ یہ کہے کہ میں نے عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں پڑھا، ان کی سیرت کو نہیں دیکھا، تو یقیناً اس کے دعوے کے اندر صداقت نہیں ہے. کیونکہ اطاعت امام میں، عرفان امام میں جو سب سے آگے شخصیت نظر آ رہی ہے، یا سیدہ زینب نظر آ رہی ہے یا حضرت عباس نظر آ رہے ہیں، درست ہے. لیکن یہاں پر امام کہنا یہ معنی اس معنی میں، یہ ایسے اور سب سے نچلے درجے میں آتے ہیں. امام جماعت، یہ جو ہم امام جماعت کہتے ہیں، اپنی جماعت کے لیے رہبر اور پیشوا منتخب کرتے ہیں، اس کے کچھ شریعت موازین رکھے ہیں. کہا کہ اب ان موازین کے بعد جب تم نے اپنے لیے ایک جماعت کے لیے دو رکعت نماز کے لیے، تین رکعت نماز کے لیے، چار رکعت نماز کے لیے امام کو مقرر کر لیا ہے، تو اب تمہیں تکبیر کہنے کے بعد اجازت نہیں ہے. ذرا دیکھیے گا کیسی عبادات پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے. تمہیں تکبیر کہنے کے بعد اب اجازت نہیں ہے کہ تم اس سے پہلے رکوع میں جاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ رکوع میں نہ جائے، تم اس سے پہلے رکوع میں چلے جاؤ. تمہارا اختیار نہیں ہے. اختیار دیتے ہوئے بھی ہم نے اجازت نہیں دی کہ تم رکوع سے اس سے پہلے سر اٹھاؤ. تم اس سے پہلے سجدے میں جاؤ، تم اس سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لو. اس تین رکعت نماز کے لیے پروردگار عالم مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری تربیت ایسے کی گئی ہے کہ جس کو تم نے امام مقرر کیا ہے اس کے لیے بھی ہم تمہیں یہ اجازت نہیں دے رہے کہ اس سے پہلے تم افعال کو انجام دو. تو جس کو ہم نے تمہارے لیے امام مقرر کیا ہے، کیا تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے قدم کو اس سے آگے بڑھاؤ یا اس سے پیچھے رکھو؟ توجہ ہے آپ کی، امامت کا مقام کیا ہے، امامت کی منزلت کیا ہے. آیا تمہیں اختیار دیا ہے ہم نے کہ تم امام معصوم سے آگے اپنے قدموں کو بڑھاؤ یا امام معصوم سے پیچھے رہ جاؤ؟ تو جواب یہی ہوگا کہ نہیں، ہمارا اختیار نہیں ہے. چاہے ہمیں مصلحت نظر آ رہی ہو، مثلا اگر میں اور آپ صفین کے میدان میں ہوتے اور اس مقام پر ہوتے کہ جس مقام پر حضرت مالک اشتر تھے اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام آتا کہ واپس آ جاؤ، تو اب یہاں پر میں ایک لہجے کے لیے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھوں مالک کی جگہ پر، کیا کہتا میں؟ اگر یہ کہتا کہ مولا قتل کر کے واپس آتا ہوں تاکہ یہ فتنے کی جڑ ہی ختم ہو جائے، تو اس کا مقصد ہے میں نے اطاعت امام کو نہیں سمجھا. اگر یہ میری کیفیت ہوتی تو شاید اس کیفیت کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خارجیوں میں اور مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی تو یہی بتا رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب آپ دیکھ نہیں رہے، نیزے پہ قرآن بلند ہے، کیا فرق تھا؟ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نیزے پہ قرآن بلند ہے. لیکن مالک اشتر نے کیا کیا؟ ادھر پیغام علی آیا، ادھر مالک نے اپنے گھوڑے کو گھمایا. کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا پیغام آ گیا. مولا زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کیا کام کس طرح انجام دینا ہے. بس امامت کا مسئلہ یہی ہے کہ میں اور آپ امامت کے اس مفہوم کو سمجھیں، اس انداز کو سمجھیں، ان کیفیات کو سمجھیں. ان طریقوں کو سمجھیں کہ جس طریقے سے امام نے گزر کر ہمیں دکھایا ہے، جس راستے سے گزر کر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں چلنا سکھایا. ایک درود پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر. بس اسی لیے آپ کے سامنے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ امامت وہ رتبہ ہے جو پروردگار عالم نے بلند مراتب میں سے ایک مرتبہ، بلکہ بلند ترین مراتب میں سے وہ مرتبہ کہ جس کو پروردگار عالم نے انتخاب کیا ہو، وہ امامت کا مرتبہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام رسول تھے، مقام خلت پر فائز تھے، لیکن جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تمنا کی کہ کیا یہ عہدہ، کیا یہ منصب میری ذریت میں رہے گا، کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ، میرا یہ منصب ظالمین کے لیے نہیں ہے، نہ ان ظالمین کے لیے کہ جنہوں نے پہلے ظلم کیا ہو بعد میں تائب ہوئے ہوں، نہ ان ظالمین کے لیے جو حال میں ظالم ہوں، نہ ان ظالمین کے لیے جو مستقبل میں ظلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، بلکہ یہ امامت کا عہدہ ان کے لیے ہے کہ جو عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہیں. لہذا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں چلتا رہا تا وقتی کے رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ منصب ملا امامت کا، رسالت کا، نبوت کا. اور یہی امامت کا سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے. دیکھے خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین رسالت معاب ہیں، سید المرسلین و خاتم المرسلین رسالت معاب ہیں، امام بھی رسالت معاب ہیں. اس نبوت کا استمرار نہیں ہوا، اس رسالت کا استمرار نہیں ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی امامت کا استمرار چلا. رسول اللہ کے بعد امیر المومنین، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف تک پہنچا. ہر دور کے امام نے اپنے اس وظیفے کو انجام دیا کہ جو ان کی ذمہ داری تھی، اور امام کی ذمہ داری کو کوئی اور مشخص نہیں کرتا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی جانب اچھے کاموں کو انجام دینے کی وحی کی. بس امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دور تھا انتہائی سنگین ہونے کے باوجود، جو اقدامات امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گام بگام جو خطبات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کربلا کے خونین واقعے کے بعد امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام جس انداز سے دین اسلام و مکتب تشیع و کربلا کی تشہیر و توضیع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ واقع ایک بہت ہی الگ نوعیت کا کام تھا. میں نے آپ سے کل کی مجلس میں گزارش کی تھی کہ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام جب بھی منصب امامت پر آئے تو پہلے والا امام جب دنیا سے رخصت ہوا تو دوسرا امام ان کی جگہ قائم مقام ہوا. مصیبت کا وقت تھا، لیکن امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو مصیبت ہے وہ مصیبت کوئی عام نہیں تھی. اس مصیبت کے لیے امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جملات موجود ہیں، لا یوم کا یوم کی آبا عبداللہ، اے حسین ابن علی آپ جیسا دن تو کسی کا نہیں ہے. یعنی وہ آغاز امامت امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس آغاز امامت میں امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس امامت کے بار کو، امامت کے سنگین بوجھ کو، امامت کی سنگین ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اور اس احسن انداز سے ادا کیا ہے کہ دنیا سجدر ہے کہ وہ شخص کے جس کے گلے میں توقع قاردار ہوئی، یہ تمام چیزیں میں اور آپ مصائب میں سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت کا مشاہدہ کیجئے کہ جب دربار میں آ رہے ہیں تو کوئی ترس نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، انتہائی صلابت کے ساتھ آ کر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام خطاب کر رہے ہیں. اور جب ہم امامت کے باب میں گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً ہم سب کے ذہن میں ہوتا ہے، کیونکہ امام خدا کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے، اور امامت کو خداوند متعال نے شان و شوکت بھی عطا کی ہے، طاقت اور قوت بھی عطا کی ہے، اختیارات وسیع بھی عطا کیے ہیں، حد تو یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر اگر اشارہ کرے تو سورج کو پلٹا دے، یہ اختیارات ہیں امامت کے، اور اس سے بالاتر اختیارات ہیں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو بھی کام کرتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ معجزے سے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر امام ہر کام معجزے سے کر رہے ہوتے تو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ نہ ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس ایک حجت آ جاتی، ایک دلیل آ جاتی. ہم یہ کہتے کہ مولا آپ نے تو یہ کام معجزے سے کیا، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. مطلب فرض کیجئے، چند چیزوں کی ہم آج تحلیل کرتے ہیں. فرض کیجئے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام روزے عاشور پیاسے تھے، امام سید سجاد علیہ السلام روزے عاشور پیاسے تھے. اب اگر میرے ذہن میں یہ آئے چونکہ امام تھے پیاسے تھے مگر پیاس کا احساس نہیں تھا، تو منزلت میں کون آگے بڑھا، وہ جس کو احساس تھا یا وہ جس کو احساس نہیں تھا، یا اس سے آگے بڑھ کر؟ مطلب حر نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی دی، امام حسین نے بھی اپنے بچوں کو قربان کیا. اب اگر میں یہ سوچوں کہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قربان کرنا، چونکہ وہ امام تھے. عزیزان محترم، راہ خدا میں دینا ایک مقام ہے، اس پر صبر کرنا ایک مقام ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گریہ کرنا، درد کا احساس کرنا، تکلیف کا احساس کرنا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اگر معجزے کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے علی اکبر کو بھیجا ہوتا تو کیا حر یہ سوال نہیں کرتے کہ مولا میرے پاس تو معجزہ نہیں ہے، میں نے تو اپنے جوان کو ایسے ہی بھیج دیا؟ امام کے دل میں عاطفت ایک عام انسان سے زیادہ ہوتی ہے. امام نعمت کا قدر شناس ہوتا ہے، امام زیادہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والا ہوتا ہے. لہذا جو قدر حر کو اپنے بیٹے کی تھی، یا جو قدر کسی کو بھی اپنی اولاد کی تھی، اس سے زیادہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد کی تھی. اور یہی کمال حسین ابن علی ہے کہ جب مقاتل نے یہ عبارت لکھی کہ جس کو ہم شورِ گریہ کے اندر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم مقام کو شاید محو کر دیتے ہیں، اول من خرج بنی ہاشم فہو علی الاکبر، کہ جو سب سے پہلے بنی ہاشم سے نکلا ہے میدان کارزار میں جانے کے لیے، اس شخصیت کا نام حضرت علی اکبر علیہ السلام. یہ مقام ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ عظمت ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس منزلت کو سمجھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں کس انداز سے قربانی دی ہے. یہ معمولی مقام نہیں تھا. جب اصحاب و انصار سب شہید ہو گئے، بنی ہاشم کی باری آئی، اولاد عقیل سامنے تھی، امیر المومنین کے دیگر فرزندان سامنے تھے، حضرت عبداللہ کے بچے سامنے تھے، لیکن میدان کارزار میں جو سب سے پہلے اجازت لینے آئی ہے شخصیت، وہ جناب علی اکبر ہے بنی ہاشم کے بارے میں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی مقتل کی عبارت کے اعتبار سے. اگر آپ مقاتل کی طرف رجوع کر رہے ہو، دیکھیں کہیں تعامل نظر آ رہا ہے کہ حضرت قاسم کو نہیں بھیج رہے، بار بار پیچھے ہٹا رہے ہیں، لیکن حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سوال کیا، ادھر راہ خدا میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خاطر، اپنے رب کی خاطر، اپنے لیے کہ جو سب سے عزیز فرزند تھا، اس فرزند کو بھیجنے کا ارادہ کر لیا. یہ امام ہے کہ جو اپنے اختیار سے خدا کی اطاعت میں اتنا آگے ہو، اتنا آگے ہو کہ اگر اپنا عزیز ترین فرزند کے جس کو نماز شب میں مانگا ہو، اگر دین خدا پر وقت آ جائے تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اور نہ صرف یہ معاملہ، نہ صرف یہ معاملہ، بلکہ اس سے بڑھ کر امامت کو ایک منزل میں ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ جب بیویوں کی تشہیر کا موقع تھا، تو کیونکہ وہ تشہیر دین کی دفاع کے لیے تھی، لہذا امامت اس موقع پر بھی ہمیں صلابت کے ساتھ دین حق کا پیغام بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں، دنیا میں چند دینداروں کے ساتھ اگر دینداری کی وجہ سے کوئی مشکل سامنے آ جائے تو ہم فوراً شکوہ کرنے لگتے ہیں. ایک درود پڑھ دے مل کے، محمد و آل محمد. چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثلاً اگر میری پہچان کی وجہ سے اگر میری شناخت کی وجہ سے کہ میں کس مسئلہ کو مشرب سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے کرائے پر مکان نہ ملے، مجھے جاب چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے، میرے خلاف سازشیں ہونے لگیں، یا میں مکتب کے لیے، ملت کے لیے اگر کوئی خدمت انجام دوں اور میرے لیے سازشیں کر کر مجھے کچھ صعوبتیں اٹھانی پڑیں، تو بعض دفعہ ہم شکوہ کرتے ہیں۔ مثلا ابھی ان موجودہ حالات میں آپ نے جو علماء کے ساتھ زیادتی ہوئی اس میں ملاحظہ کیا، احساس ہو رہا تھا کہ کیا اس قوم کے لیے کام نہ کیا جائے، کیا اس قوم کے لیے قدم آگے نہ بڑھائے جائیں، کیا اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہ کیا جائے۔ واقعی دل میں خیال آتا ہے کہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہم عام افراد ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا۔ آئمہ معصومین علیہ السلام نے اس راہ میں اتنی صعوبتیں اٹھائی ہیں، اسارت کو برداشت کیا، اسیری کو برداشت کیا، شہادتوں کو برداشت کیا، بچوں کا شہید ہونا برداشت کیا، مال کا لٹ جانا برداشت کیا، گھر کا جل جانا برداشت کیا۔ صرف ایک کربلا میں نہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی جلایا گیا، آئمہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو دوسرا امام آ رہا ہے وہی کام اسی انداز سے بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے تاکہ اس پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ یہ ہے امام میں اور عام میں فرق۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ ذرا سوچئے کہ جو خونین واقعہ کربلا میں ہوا اس کے بعد کیا یہ ایک بہترین دلیل موجود نہیں تھی کہ ہم نے تو بہت بڑی قربانی دے دی، اب تو ہم بہت بڑی قربانی دے چکے ہیں، کربلا جیسی کوئی اور قربانی ہے؟ لیکن اس کے باوجود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی راہ کا انتخاب کیا، گھٹنوں کو نہیں ٹیکا باطل کے آگے، اس قربانی کی راہ کو انتخاب کیا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس میں شاید ظاہراً ہمیں دنیاوی اعتبار سے ہماری ان مادی نگاہوں کے ساتھ نظر آ رہا ہو کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فقط دعاؤں کا سہارا لے رہے ہیں، نہیں، دعاؤں کے اندر ایسا تحرک تھا کہ دشمن سے وہ دعائیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ سادی سی دعائیں ہیں۔ آپ دیکھیے ان دعاؤں کی طرف توجہ کریں، سادی بائیمانہ کہ واقعاً دعائیں ہیں وہ، لیکن اس کے اندر ایسا سیاسی پہلو تھا، ایسا تحرک تھا، ایسی بیداری تھی کہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے وجود کو دشمن برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سادہ دعائیں، دشمن بڑے آسان انداز سے سمجھ رہا ہے کہ ان کے اندر سادگی نہیں، جس طرح آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سادہ سے معاملات ہیں، سادہ سا نظام ہے، کیا یہ ہر وقت نظام ولایت فقیہ اور نظام اور نظام اور نظام کرتے رہتے ہیں، یہ تو سادہ سی چیز ہے۔ دشمن سمجھ رہا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے کہاں سے کام ہو رہا ہے۔ یقین جانیے بہت سے شیعہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جدی پشتی سادات اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے معاملہ کیا ہے۔ وہ محل میں بیٹھا ہوا شیعت کا ایک سنگین دشمن یہ بات کہتے پر مجبور ہوا کہ ہم ان کی راہ کو اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ یہ امام مہدی کے لیے زمینہ ہموار کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، دشمن اس کو صحیح طریقے سے بھانپ لیتا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر جو تحرک تھا، جو بیداری تھی، وہ عام افراد کو شاید اس دور میں سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ آپ دیکھیں عین اس وقت کہ جب منابر سے آئمہ معصومین علیہم السلام پر، امام علی علیہ السلام پر بالاخص سب و شتم کیا جا رہا تھا، امام علی پر سب و شتم ہو رہا ہے ممبر سے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں کے چند فقروں کے بعد بار بار ایک جملے کا استعمال کر رہے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اے خدا تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں اس نسبت کی وجہ سے کرامت عطا فرمائی۔ یہ کیسی دعائیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ خدا وند متعال کی بارگاہ میں جب امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اس موقع پر بار بار اپنے رشتے کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے، مجھے تم نے کیا کرامت عطا کی ہے پروردگار عالم۔ لہذا اس کرامت کو بیان کرنا اس دور میں خود بہت بڑی تبلیغ تھی، ان فضائل کو بیان کرنا اس دور میں بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی ایک ذمہ داری دی. اسی لیے کربلا کے یہ شہدا خصوصاً بنی ہاشم جب بھی میدان میں جا رہے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ رجسوانی کے اندر فضائل کے اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کر رہے تھے، تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام کیا ہے. اور یہی سبب ہے کہ ہم بھی مجالس عزا میں فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے کہ کن کے لیے مجالس عزا منعقد کی جا رہی ہے، کن کا حق غصب کیا گیا، کن کو حق نہیں دیا گیا. اور کربلا کو اسی لیے اتنی شد و مد سے بیان کرنے کا حکم دیا گیا. یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اقدام کیا ہے، وہ امامت کا اقدام کیسا تھا؟ ایسا اقدام تھا کہ آج یزید ایک گالی بن چکا ہے، ایک علامت پستی بن چکا ہے یزید، کہ اگر کوئی اس کی حمایت بھی کرنا چاہتا ہے تو فوراً ہی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور وہ شخص دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ یزید کو نشان پستی کس نے بنایا؟ یہ جو آپ جملات سنتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یزید شارب الخمر، اب ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، کیا صرف یزید شراب پیتا تھا؟ صرف شارب الخمر یزید تھا؟ قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل فقط یزید تھا؟ اس کے باپ نے قتل نہیں کیے تھے؟ حجر بن عدی کو کس نے قتل کیا؟ کتنے شیعیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قتل کیا؟ شارب الخمر نہیں تھا، فاسق نہیں تھا، فاجر نہیں تھا. کیا ہوا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو متوجہ کیا اس جانب، اور اس فرصت سے بہترین استفادہ کیا ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کام فقط امام ہی کر سکتے تھے، یہ کام سوائے امام کے کوئی اور نہیں کر سکتا. عام لوگ ظاہر بین ہوا کرتے ہیں، امام وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن کو اپنے میدان میں گھیر کر لاتا ہے اور اس کی دشمنی کو ایسے تشخیص باندھ کرتا ہے کہ دین بچ جائے، اس کے چہرے سے نقاب اتر جائے. اور اس سے پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تابوت میں جو مجلس ہوئی تھی، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہا تھا کہ جنگ کریں، امام نے صلح کے لیے قلم کو اٹھایا اور اس کی حکمت عملی کو، اس کی سازش کو ناکام کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہا تھا بیعت کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچم بلند کر کے کربلا میں دشمن کو بلایا. کبھی سوچیں تو میں اور آپ، ہم کہتے ہیں امام حسین ائمہ معصومین شہادت کے شوقین تھے، بالکل شہادت ایک بلند مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر جب ضربت لگی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کی زندگی فضیلت سے لبریز ہے، انہوں نے کبھی اس بات پر نہیں کہا کہ 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا فستو رب الکعبہ، انہوں نے کبھی یہ جملہ نہیں بیان کیا کہ میری ولادت کعبے میں ہوئی ہے فستو رب الکعبہ، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا عبد فاطمہ زہرا سے ہوا ہے فستو رب الکعبہ، انہوں نے کبھی یہ جملات ادا نہیں کیے کہ میں کسی جنگ میں محافظ رسول بنا فستو رب الکعبہ. لیکن جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ضربت لگی تو مولا نے کہا فستو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا. شہادت بہت بڑی سند ہے، شہادت بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اگر میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، امام حسین علیہ السلام کو شہادت کا شوق تھا؟ بالکل شہادت کا شوق تھا، لیکن کیسی شہادت کا؟ اس شہادت کا جو کربلا میں ہوئی، ورنہ اگر مدینے میں مار دیے جاتے تو یہ بھی شہادت ہوتی. مکہ میں اگر جو حاجی آئے تھے خنجر رکھ کر احرام میں، اگر وہاں مار دیے جاتے وہ بھی شہادت ہوتی. یہ شہادت کے لیے کربلا کا انتخاب کیوں کیا؟ کربلا کی سرزمین کو کیوں خریدا؟ کیوں کربلا میں یہ اہتمام کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو شہادت کو بھی انتخاب کرو تو اس انداز سے انتخاب کرو کہ تمہاری شہادت کا اثر ایسا ہو کہ تصبح قیامت تمہارے خون کی وجہ سے اسلام زندہ رہے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا، یہی تمام ائمہ کی روش تھی، تمام ائمہ کی روش یہی. یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، یہ صرف یزید کے خلاف قیام نہیں کیا، اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر نکلے تھے مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب آپ بتائیے یزید کیا ایک دم سے آ گیا تھا یا کسی سسٹم کا حصہ تھا؟ کسی ناقص سسٹم کی وجہ سے یزید آیا تھا یا یزید اچانک آ گیا تھا؟ تو جواب آپ کا یہ ہوگا کہ نہیں جناب، اچانک تو نہیں آیا تھا، انحراف ہوا تھا. وہ انحراف اس حد تک پہنچ گیا 61 ہجری میں کہ 50 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے یا شہادت کے عین 50 سال کے بعد امت اس حالت میں پہنچ چکی تھی کہ اولاد رسول کو قتل بھی کر رہی تھی، ان کے سروں کی بے حرمتی بھی کر رہی تھی، ان کی بیٹیوں کو اسیر بھی کر رہی تھی، ان کو رسن بستہ بھی کر رہی تھی، نہ صرف یہ کہ ان پر پتھر بھی برسائے جا رہے تھے. اب اس سے کوئی سخت وقت ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی سنگین وقت ہوگا؟ یہ معاملات جب ہم مسائل میں سنتے ہیں، میں بار بار اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ ہم مسائل میں فقط اس کو گریے کے عنوان سے سنتے ہیں، مظالم کے عنوان سے سنتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ ان سنگین حالت میں، بلکہ ان سنگین حالات میں حضرت امام سجاد نے، جناب زینب نے، جناب ام کلثوم نے اور جو ان کے ساتھ بیویاں تھیں، انہوں نے کس طریقے سے دین کے پیغام کو پہنچایا ہے. لشکر یزید نے ابن زیاد کے حکم پر ان کو مختلف قریوں میں پہنچایا، ڈائریکٹ کربلا سے شام لے کر نہیں گئے، ایسا نہیں کیا کہ ایک دم کربلا سے شام لے جائیں، منادی پہلے جاتا تھا مختلف شہروں میں، جا کر اعلان کرتا تھا کہ ایک باغی نے بغاوت کی ہے، اس کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کی عورتوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. اس وقت ذرائع ابلاغ ایسے نہیں تھے جیسے آج کے دور میں، مختلف شہروں سے ہوتا ہوا یہ کاروان جب شام پہنچا ہے، ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر مقام پر کبھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام حق کو واضح کر رہے ہیں، کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ حق کو واضح کر رہی ہیں، کبھی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ حق کے لیے بیانات دے رہی ہیں. یہ کربلا جو اتنی زیادہ پھیلی وہ ان بیویوں کے خطبات کی وجہ سے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کی وجہ سے، اور ہر شہر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس کاروان کو، کیونکہ بہت سارے لوگ ابتدان نہیں جانتے تھے کہ کون لوگ ہیں، بعد میں جب یہ کلام کرتے تھے تو ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ منقلب ہوتے تھے، بہت سے لوگ دفاع کے لیے آگے بڑھتے تھے، کم از کم اتنا پتہ چل جاتا تھا کہ جو ہوا ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، نہیں کہا کربلا، نہیں کہا قتل گائے حسین، نہیں کہا کہ جس وقت علی اکبر کے نیزہ لگا، نہیں کہا جس وقت علی اصغر کے تیر لگا، بلکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اشام اشام اشام. اور اس اشام 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 کو جس کو ہم نحو میں بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، اس میں ایک مصیبت کا پہلو ہے جو کہ بہت واضح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سیاسی پہلو تھا جو اس اشام کے حوالے سے امام سجاد بیان کر رہے تھے کہ لوگ آ کر سوال کریں گے نا، مولا آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے، آپ کے بھائی کربلا میں شہید ہوئے، آپ کا 6 مہینے کا بھائی کربلا میں شہید ہوا، آپ کی پھوپھیوں کی بے رضائی کربلا سے شروع ہوئی، تو آپ اشام کیوں کہتے ہیں؟ تو امام بیان کریں گے اس لیے اشام کہتا ہوں کہ حکم شام سے آ رہا تھا جو کربلا میں اثرات رونما ہو رہے تھے. اس ریشے کو آپ نے پہچانا، اس جڑ کو پہچانا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس سنگین حالات میں روتے ہوئے کس انداز سے مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں اور ہماری تربیت کر رہے ہیں، گریہ کرتے ہوئے، ان کے گریہ کے اندر ایسا تحرک تھا، ایسا متحرک گریہ تھا کہ ام البنین سلام اللہ علیہا جب جنت البقیع میں جا کر گریہ کرتی تھی تو مرمان جیسا شقی القلب مجبور ہوتا تھا جا کر ان کے گریہ کو سنتا تھا اور خود بھی گریہ کرتا تھا. یہ تحرک تھا جناب ام المنین کے گریے میں کہ دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں، اور یہی تحرک اہل بیت کا تھا علیہ السلام نے چاہا ہے ہم سے کہ میں اور آپ جب گریہ کریں تو اسی تحرک کے ساتھ گریہ کریں، اس گریے کو محض میں اور آپ ایک رسم کے عنوان سے نہ متعارف کرائیں بلکہ ایک ایسے ہتھیار کے عنوان سے متعارف کرائیں کہ یہ گریہ تمام تر تشیعوں کے خلاف بڑھنے والی قوتوں کو اس سیلاب کے اندر بہا کے لے جائے، اس گریے کے اندر اتنی طاقت، اور اس گریے کو روکنا چاہا، اس گریے کو مٹانا چاہا، اس گریے کے خلاف اقدامات کرنا چاہے، اس گریے کے خلاف روایات گڑھی گئیں، اس گریے کے خلاف سازشیں کی گئیں، اس گریے کے خلاف باز دیے گئے، اس گریے کے خلاف جمعے کے خطبات میں کہا گیا، مگر اس گریے کی طاقت یہ تھی کہ آج بھی یہ گریہ موجود ہے اور تا صبح قیامت یہ گریہ موجود رہے گا، کیونکہ اس گریہ کی وجہ سے جو سید الشہداء علیہ السلام پر کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اسلام کی آج بقا ہے، اس کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ یقین جانیے اس گریہ کے لیے جو اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں ہماری اور آپ کی کتابوں میں وہ اسی لیے بیان ہوئے کہ ایک آنسو بخشش کا ضامن ہے، کیوں؟ کیونکہ گریہ کرنا آسان نہیں ہے، خوشی میں خوش ہو جانا آسان ہے، غم میں گریہ کرنا آسان نہیں ہے، جب تک دل نہ جڑے جب تک آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے کسی حد تک اپنے دل کے ساتھ ہمارے دل کو جوڑ دیا ہے، یہ جو ہم زیارت میں کہتے ہیں قلبی لقلبکم سلم، یہ کسی حد تک ہمارا دل جڑا ہوا ہے، جو شاعر نے کہا ہے نا نام شبیر پر بے ساختہ گریہ ہونا، بات کلمے کے یہ ایما کا نشا اور بھی ہے، حقیقت ہے، یہ صرف شاعری نہیں ہے، علامت ایمان ہے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ، کیونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مقام و منصب کے لیے جان نہیں دی، اس لیے جان دیے کہ خدا کا دین قائم رہے اور خدا کے بندوں پر جو حکومت کرے وہ خدا کی طرف سے منتخب کردہ ہو، یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کے اہداف، کہ جس کو امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے آگے بڑھایا کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، عام حالات میں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت کی ذمہ داری نہیں سنبھالی، بار بار عرض کر رہا ہوں، اتنے سنگین حالات تھے کہ پہلا مسئلہ جو امامت سے پوچھا گیا وہ مسئلہ یہ تھا کہ سید سجاد جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں، یہ مراحل معمولی نہیں تھے، لوگ آئے، لوگوں نے آ کر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے استفسار کیا کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا شہادت میراث ہے، اور واقعی شہادت پر فخر ہے، لیکن کیا پھوپھیوں کا، ماؤں بہنوں کا بازاروں میں پھرایا جانا، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام گریہ کر رہے ہیں، مصیبت کی وجہ سے قلب دریدہ ہے، دل زخمی ہے، خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن پیغام حق کو ابلاغ کر رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، لوگ سختی سے کلام کر رہے ہیں، امام محبت سے جواب دے رہے ہیں، جہاں ضرورت، جہاں امام نے ضرورت کو محسوس کیا کہ یہاں محبت کام آئے گی وہاں نرمی سے جواب دیا، اور جب یزید کے دربار میں پہنچے ہیں تو اس صلابت کے ساتھ امام نے کلام کیا ہے، یزید کو خطاب کر کے کہا اے یزید بتا یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو صدا سن رہا ہے، بتا کہ یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد، اور اس موقع پر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خطبہ ایسا ہوا کہ بالآخر لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی، جو اہل بیت کو اسیر کیا ہے نا یزید نے، یہ بعض دفعہ آپ شاعری میں سنتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بالکل امید نہیں کی جا سکتی اس جیسے فاسق و فاجر سے کہ اس کو ترس آ گیا اور یہ آ گیا اور وہ آ گیا، ایسا معاملہ نہیں تھا. حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اب زندان کے اندر اہل بیت اطہار کو، ان کے خانوادے کو رکھنا اس کے لیے محال تھا. اگر اس کو ترس آتا تو اس طریقے سے بیویوں کی تشہیر نہ کرتا. اگر اس کو رحم آتا تو ایک ننی سی بچی کو زندان کے اندر اس طرح اذیت نہ دیتا. اگر اس کے دل میں رتی برابر بھی رحم ہوتا تو شہادت کے بعد اس بچی کا جنازہ زندان سے باہر نکلنے دیتا. کہاں وہ ملون اور کہاں ترس. ترس جیسا کوئی عنوان اس کے دل میں تھا ہی نہیں، بلکہ شاید دل کہنا اس کے لیے دل کی توہین ہو کہ وہ شقاوت کا عالم کہ کربلا میں ایک ایک شہید جب اپنی قربانی دے رہا تھا تو اس نے اتمام حجت کیا ہے. حتیٰ 6 مہینے کا بچہ جب آغوش پدر میں میدان کارزار میں آیا کہ جو خود چل کر میدان میں نہیں آ سکتا، لیکن نصرت امام کے لیے اس بچے نے اقدام کیا کیا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اے میرے فرزند اپنی پیاس کا خود اشارہ کرو، اپنی پیاس کا خود اظہار کرو، سوکھی زبان خشک لبوں پر پھرا دی اور ایسا تبسم ہونٹوں پر آیا کہ فوج اشقیا نے منہ پھیر کر گریہ کرنا شروع کیا. یہ اتمام حجت تھا. وہاں سے سنسناتا ہوا تیر آیا، بچے کے گلے میں پیوست ہوا. ابھی عاشورہ گزرا ہے، آپ نے اعمال کو انجام دیا ہوگا. 7 مرتبہ آگے بڑھنا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ معمولی مرحلہ نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے. میں نے آپ سے کہا کہ امام نعمت کے بارے میں قدر شناس ہوتا ہے. مقاتل نے لکھا ہے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں یہ بچہ تھا اور اس کے گلے میں تیر لگا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چلو میں اس خون کو لیا اور ایک حسرت کی نگاہ بچے کے چہرے پر ڈالی. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. یہ آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا کیا تھا؟ گویا امام شجدر میدان کربلا میں کھڑے ہیں. یہ ظالم اس حد تک کر سکتے ہیں؟ کسی جنازے کے لیے امام حسین نے یہ اہتمام نہیں کیا، کسی جنازے کے لیے امام حسین نے یہ اقدام نہیں کیا. اس میت کو لے کر چلے، کتنا وزن ہے علی اصغر کے لاشے میں. صبح سے وہ حسین جو ایک ایک لاشے کر کے لے کر آ رہے ہیں، کبھی اون و محمد کا لاشا لائے، کبھی حر کا لاشا لائے، کبھی فرزند حر کا لاشا لائے، کبھی اصحاب کے لاشے لائے، کبھی اپنے بچوں کے لاشے لائے، مگر نہ جانے علی اصغر کے لاشے میں کتنی سنگینی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یکدم خیمے میں لے کر نہیں آ رہے. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ابا کے دامن میں بچے کو چھپا لیا. اب جب حسین ابن علی کے خیمے میں تشریف لائے ہیں تو ایک بچی موجود تھی، آگے بڑھی، بابا کا دامن تھاما کا، بابا آپ بھیا کو سیراب کرا لائے، بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں. بس حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، بچے کا چھدا ہوا گلا نظر آیا، ایک ماں آگے بڑھی، بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، چھدے ہوئے گلے کی طرف دیکھا، سوکھے ہونٹوں کی طرف دیکھا اور ایک مرضیہ پڑھا، یا بنیا امسلو کا تنہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. بس عزیزان محترم، حسین ابن علی نے ایک عجیب اقدام کیا جو کسی اور شہید کے ساتھ امام حسین نے یہ عمل انجام نہیں دیا تھا. پشتے خیمہ آئے، ننی سی لہر تیار کی، اصغر کو اس میں لٹایا، قدموں کی جانب سے خاک کو ڈالنا شروع کیا. اب اصغر کا نازنی چہرہ تھا کربلا کی گرم خاک تھی، حسین سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. آقا نے چہرے کو پھیر لیا اور اس موقع پر تصب قیامت آنے والے شیعوں کو یاد کر کے کہا، لئی تکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کئی فاستسقی لطفلی فاب اوئی ارحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم روزے عاشورا ہوتے اور دیکھتے میں کیسے طفل صغیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور اشقیا نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر قبر کو بند کیا۔ فبکا بکان شدیدہ، شدید بکا کیا، نہ جانے امام حسین نے یہ عمل کیوں انجام دیا، مگر معاملہ سمجھ میں آیا، شاید امامت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ شام غریبہ میں لاشوں کو بامحل کیا جائے گا۔ ارے یہ نازنی لاشا اس قابل نہیں ہے، مگر یہ اشقیا اتنے شقی القلب تھے کہ جب شہدا کے سروں کو شمار کیا تو کسی ظالم نے کہا کہ سر کم ہے، عمر سعد نے کہا کہ سر کم ہے، ایک ماں نے یہ منظر دیکھا، 8 گھوڑ سوار کربلا کے میدان میں ہاتھوں میں نیزہ لیے زمین کربلا میں گاڑتے ہیں، زمین کربلا سے نیزہ نکالتے ہیں، ایک مقام پر نیزہ جب زمین میں گیا اصغر کا ننا لاشا نیزے میں الجھ کر آ گیا، ماں کے سامنے بچے کا سر جدا کیا، نوکے نیزہ پر ننا سا سر بلند ہوا، کہ آج تک امام زمانہ اس شیر خوار کو یاد کر کے روتے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلم ینقلبون۔